بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 ستمبر 2007، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں صیام و قیام رمضان اور دعا کی عظمت و اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل كما ورد في سورة المؤمن، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء بخ العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ سورہ بقرہ کا جو 23واں رکوع ہے، جو کل 6 آیات پر مشتمل ہے، اس میں صیام رمضان، فضیلت رمضان، احکام صیام، حکمت صیام، ان سب کی بحث مکمل ہو جاتی ہے. 3 آیات کے بارے میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے. سب سے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے کی حکمت بحیثیت روزہ، اور اس حکمت کی بھی جو بالکل واضح سطح ہے، جیسے میں نے کہا تھا سطح زمین پر پانی، دریا چل رہا ہے، ندی چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ. البتہ اس تقویٰ کا پھر میں نے تجزیہ کیا تھا گہرائی میں اتر کر. نمبر 1، اسے کہتے ہیں ضبط نفس، سیلف کنٹرول. ذرا نیچے اتریے تو سوال پیدا ہوگا، یہ کنٹرول کس کو کیا جاتا ہے اور کنٹرولر کون ہے؟ کنٹرول کے تو 2 پہلو ہو گئے نا. تو کنٹرول کیا جانے والی شے جو ہے وہ نفس امارہ ہے، جو ہمارے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، حیوانی جبلتیں ہیں جو اندھی بہنی ہیں، اور وہ غیر متوازن اور غیر معتدل بھی ہو جاتی ہے. کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اسے عام فلسفے کی زبان میں کہا جاتا ہے خودی، انا، میں. اور فرائیڈ نے اصطلاح استعمال کی ہے ایگو، اور ایگو کے نام سے یہ ہمارے ہاں اردو لٹریچر میں بھی بات چلتی ہے. اب اسے بھی ہونی چاہیے. جسے انا کہا گیا، جسے خودی کہا گیا، جسے ایگو کہا گیا، یہ قرآن مجید کی اصطلاح میں کیا ہے؟ وہ ہے روح. یعنی انسان کا وجود مرکب ہے، ایک اس کا حیوانی وجود ہے، جسم جمع جان، حیوان جاندار ہوتا ہے، ایک اس کا روحانی وجود ہے. حیوانی وجود زمین سے آیا ہے، اور زمین ہی سے اس کی تقویت کا سامان آتا ہے، غذا، تغذیہ. روحانی وجود آسمان سے آیا ہے، اور وہیں سے اس کی غذا کلام ربانی، یہ روح ربانی ہے اور اس کی غذا کلام ربانی. یہ ہے درجہ بدرجہ جو ہے انکشاف حقیقت. اور اسی سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ حدیث کہ باقی تمام نیک اعمال جو ہے بندہ مومن کے وہ 10 گنا یا 700 گنا اجر اس کا ملے گا، الا صوم فانہ لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ، سوائے روزے کے وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا خود اور یا خود میں ہی اس کی جزا ہوں. یہ حدیث واضح ہوتی ہے اس لوئسٹ لیول پر جا کر، کیونکہ اس روح کا تعلق جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوخ کیا ہے. وہ نفقت فیہ من روحی، تو اس اعتبار سے روزے کی عبادت جو ہے خاص اس روح کے اعتبار سے ہے، تو اس لیے اللہ نے اسے اپنے لیے مخصوص کرا دیا. اس کے بعد کی ایک آیت میں ابتدائی احکام روزے کے آئے، وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ مکے میں تو روزے کا کوئی تصور تھا نہیں، مدینے میں آ کر پہلے حضور میں صرف جو ہے عاشورہ اور اس کے ساتھ نوی محرم کے روزے کا حکم دیا، یہودیوں کو دیکھ کر کے وہ روزہ رکھتے ہیں. پھر آپ نے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم دیا، پھر کوئی 16-17 مہینے کے بعد رمضان کے روزے کا حکم آیا، اور اس پہلے حکم کے اندر وجوب علی التاخیر تھا. ایک تو رعایت یہ تھی کہ اگر بیمار ہو اور یا سفر پر ہو تو پھر دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لو، 3 میں سے 1 رہ گیا تو بعد میں ایک اور رکھ لو، اور مزید یہ کہ اگر نہ رکھو تو ایک فقیر کو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. جب روزے کا رمضان کا حکم آیا تو پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور اس میں وہ وجوب الگ عین ہو گیا کہ اب یہ روزہ ہی رکھنا ہوگا، اس کا فدیہ نہیں ہے، اس کو حضور نے باقی رکھا ہے. جو بہت بوڑھے ہو جائیں یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ روزہ نہ رکھ سکتے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہی حکم باقی رہا، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. عام آدمی کے لیے نہیں ہے، اب یہ وجوب علی عین ہے، فرض عین ہے روزہ رکھنا ہے. اس روزے کے لیے رمضان مبارک کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اصل میں یہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا پروگرام ہے. اسی لیے اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اللہ تعالی کی رحمت اور شفقت، کیونکہ سب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کا ذکر قرآن میں نہیں. احادیث میں ہے، وہ میں پڑھ کر آپ کو سنا چکا ہوں. صیام اور قیام بالکل پیرلل، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ صیام و قیام جو ہے، اور جو آیا کہ روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور روزہ یہ کہے گا پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے اور قضائے شہوت سے روکا رکھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. رمضان کہے گا میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو میری شفاعت قبول فرما. فیشفعان، تو دونوں کی شفاعت قبول. اب ظاہر بات ہے کہ قیام اللیل جو ہے وہ قرآن مجید ہی سے ہم دیکھتے ہیں، کم سے کم تہائی شب پر اس کا اطلاق ہوگا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور آگے چل کر بیان فرما دیا اسی صورت میں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، دو تہائی شب، آدھی شب، یا کم سے کم، کم سے کم، کم سے کم تہائی شب. لیکن اس کا بھی حضور نے حکم نہیں دیا، اور صرف 3 دن اور بھی تہجد کے وقت باجماعت جو ہے یہ رمضان کے اندر آپ نے یہ علیحدہ اضافی نماز ادا کرا لی، 4th دن آپ برابر نہیں. آپ نے بعد میں فرمایا کہ اگر میں مسلسل پڑھاؤں گا یہ تو یہ فرض ہو جائے گا. اب اس کے بعد کیا تھا کہ یہ گویا کہ انفرادی فعل تھا، جس کے لیے بھی ممکن ہے 2/3 رات جاگے، جس کے لیے ممکن ہے آدھی رات جاگے، جس کے لیے ممکن ہے 1/3 کم سے کم، اپنے اپنے طور پر. لیکن یہ کہ ضرورت کے تحت لوگوں نے جمع ہو کر پڑھنا شروع کیا، ہر شخص کو حافظ نہیں ہے، ایک حافظ کے ساتھ 5-6-7 آدمی کھڑے ہیں. یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑیوں میں لوگ جو ہیں قیام کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے. تب یہ ہے کہ یہ 20 تراویح کا نظام انہوں نے مقرر کیا اور عشاء کے بعد متصل، تاکہ اس کے بعد جو ہے انسان کی نیند میں بہت بڑا خلل نہ آئے. کتنا ہوگا، ایک گھنٹہ لگ جائے گا. اور ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ انہیں کوئی ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو قاری پڑھتا تھا اور جو پیچھے ان کے مقتدی تھے وہ ان کے دل میں وہ اترتا چلا جاتا تھا. تو یہ تراویح جو ہے یہ سنت خلیفہ راشد ہے، سنت و خلیفت خلیفت رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی، ان کی سنت ہے. اور اس سے یہ کہ فائدہ ہوا جسے عربی میں کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ اگر کوئی شے پوری کی پوری حاصل نہ کی جائے تو پوری کی پوری چھوڑ بھی نہ دو، جتنی مل سکتی ہے وہ تو لے لو. تو اس میں گویا کہ بہت بڑا جو ہے عوام کے لیے حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اجتہاد میں ان کے لیے ایک بات ہو گئی کہ کچھ نہ کچھ تو حصہ مل جاتا ہے. اور اتنا تو یہ کہ ہر شخص افورڈ کر سکتا ہے، دن میں کتنی ہی محنت کی ہو اتنا تو آدمی کر سکتا ہے. لیکن سب لوگ اسی پر قانع ہو گئے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ کا اہتمام ہونا چاہیے. جس کی ایک شکل ہم نے اختیار کی ہے، ایک شکل وہ تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ سہارنپور کی خانقاہ میں مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا کے ہاں ہوتی تھی، چار رکعتیں پڑھ لی پھر اللہ الگ ہو گئے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ اور پڑھ رہا ہے، کوئی دینی لٹریچر پڑھ رہا ہے، پھر ایک گھنٹے بعد جمع ہو گئے، پھر چار رکعتیں، پھر منتشر، پھر جمع ہو گئے، پھر منتشر. اس طریقے سے تقریباً پوری رات ان کی جاگتی گزر گئی. ہم نے اس سے بہتر کام کیا ہے کہ جو کچھ قرآن پڑھا جانے والا ہے چار رکعتوں میں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پہلے سن لو، پھر کھڑے ہو کر سنو، پھر جو ہے پھر بیٹھ جاؤ، پھر اگلی چار رکعتوں میں جو سنو گے اس کو پڑھ لو، سمجھ لو، پھر کھڑے ہو جاؤ. تو کم سے کم ہر شخص کے بھی کم سے کم 20-25% تو معانی قرآن کے اس کے ذہن اور قلب پر وارد ہو ہی جائیں گے. ورنہ یہ کہ ذرا سا بھی اگر مزاج ہے مذہبی اور کچھ شدھ بدھ ہے زبان کے ساتھ تو صحیح بات ہے 80-90% جو ہے انسان سمجھ. یہ مضامین تھے کہ جو میں نے آپ سے بیان کیے، اور یہ بھی عرض کر دیا کہ ان دونوں کو جوڑ کر اصل میں معاملہ کیا بنا. روح کو اوپر جو نفس امارہ کا دباؤ ہے وہ روزے نے کم کیا، اور روح کے لیے جو غذا ہے وہ قرآن نے فراہم کر دی. تو وہ روح جو تقریباً مردہ تھی وہ اثر نو زندہ ہو جاتی. یہاں تک تو وہ بات ہے کہ جو میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں. اب اگلی بات آتی ہے، چوتھی آیت جو ہے اس کا بظاہر روزے رمضان سے کوئی تعلق ہی نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں جب بھی مجھے پکارو، جب بھی، جہاں بھی، دیر اینڈ دین میں اس کی بات سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں. لیکن اب اس کا ایک تقاضا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہو سکتا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کے اندر رشد اور ہدایت کا آخری جو مرحلہ ہوتا ہے، اُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، جیسے آپ کو معلوم ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون. اسی طریقے سے سب سے اونچا لفظ جو ہے وہ رشد ہے، اسی لیے خلفائے راشدین قرار دیا گیا ہے. راشدین اس حوالے سے سورہ حجرات میں صحابہ کے لیے لفظ بھی آیا ہے، اولئک هم الراشدون. تو یہ جو ہے رشد اس سے حاصل ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں دعا کی عظمت کے بارے میں قرآن مجید کی اہم ترین آیت. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں ایک مفکر جدید جو مفسر ہے، جو نظم قرآن کے بہت بڑے جو ہے قائل ہیں، اس کے اوپر زور دیتے ہیں، انہوں نے یہاں اس آیت کے بارے میں عجیب بات کہہ دی کہ یہ جو سوال تھا یہ روزے کے احکام کے بارے میں تھا. میں یہ حیرت ہوتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھے، روزے کے احکام کے بارے میں تو ذکر ہی نہیں. اچھا روزے کے احکام کے بارے میں تھا تو جواب میں تو احکام آنے چاہیے تھے. فینی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. تو در حقیقت وہ جو روزے کے احکام ہیں اگلی آیت میں آئے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. وہ جو رمضان کے روزے کے تکمیلی احکام ہیں وہ پانچویں آیت میں آئے ہیں. اس آیت کا یہاں پر آنے کا مطلب کیا ہے؟ روح انسانی جب روزے اور قیام اللیل مال قرآن کے ساتھ اسے حیات تازہ ملتی ہے، نئی زندگی ملتی ہے، تو وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ایک اصول ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ اب جب وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی بیچاری، سسک رہی تھی، آپ کے نفس نے اس کو دبایا ہوا تھا، آپ دنیا کے دھندوں ہی کے اندر مگن تھے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، نہ کبھی قرآن مجید کے کی مبارک بارش سے اس کے اوپر جو ہے کوئی حیات تازہ لانے کی کوشش کی. جیسے زمین مردہ ہوتی ہے زندہ ہو جاتی ہے، جیسے زمین مردہ ہوئی ماء مبارک کا برکت والا پانی نازل ہوا زمین زندہ ہو گئی. اسی طریقے سے اگر روح جو ہے مردہ یا نیم مردہ تھی تو اس پر یہ کتاب مبارک جو ہے نازل ہوئی. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو ایک حیات تازہ ملی ہے، اب وہ جاگی ہے کہہ لیجئے، مدہوشی سے ہوش میں آئی ہے، یا نیم موت سے وہ پھر دوبارہ زندہ ہوئی ہے، تو وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئی. یہ فطری معاملہ ہے روح کا، اور یہ تلاش دنیا میں رہی بے شمار لوگوں کو. آپ کو معلوم ہے لوگ جنگلوں میں جا کر سال ہا سال ریاضتیں کرتے رہے، کائے کے لیے؟ خانقاہوں میں بیٹھ کر، غاروں میں بیٹھ کر، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. یہ تھرسٹ، یہ سرچ، یہ روح انسانی کا ایک تقاضا ہے، وہ قرب چاہتی ہے، اللہ کا تقرب. اور اس کے لیے سوال ہے ہمارا رب کہاں ہے، اس سے ہم کیسے ہم کلام ہیں، اس سے کیسے قرب حاصل کریں، چونکہ روح ایک حیات تازہ اس کو مل گئی ہے. یہ جو ایک جذبہ ابھرتا ہے اسی جذبے کی شکل ہے دعا. اب اللہ سے دعا، اس لیے کہ قرآن نے کہا یہاں بھی اتنی قریب، میں قریب کیوں ہوں؟ یعنی مجھے تلاش کرنے کے لیے جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تلاش کرنے کے لیے غاروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں غور و فکر کے لیے حضور بھی غار حرا میں بیٹھتے تھے، لیکن وہ غور و فکر تھا. جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے، یتحنث فیہ، تحنث کرتے تھے آپ غار حرا میں. تو شارحین حدیث نے کیا لکھا، کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار. اس حوالے سے یہ اس کا کوئی آدمی تخلیہ اختیار کرے علیحدہ بیٹھے، لیکن اللہ کو تلاش کرنے کے لیے غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے جنگلوں میں جانے اور گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی یہاں تو صرف یہی فرمایا فعنی قریب، قربت کا عالم کیا ہے، ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ تو انسان ہی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کی توجہ دنیا کی طرف ہے، مال و دولت کی طرف ہے، دنیاوی جاہ و اقتدار کی طرف ہے، دنیا کا ساز و سامان وہ مطلوب ہے، دنیا کی لذتیں اور آسائشیں اور تعیش عیاشیاں یہ پسند ہے، ہماری طرف متوجہ نہیں ہو. متوجہ ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے، میرا بندہ اگر میری طرف بالشت بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، میرا بندہ اگر میری طرف میرے ساتھ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں سب سے اعلیٰ محفل ملائکہ مقربین میں اس کا ذکر کرتا ہوں. یہ معاملہ دو طرفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں بھاگ کر آتا ہوں. لہذا اس کے لیے وہ تو جیسا کہ ایک شعر ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, دل میں ہے اللہ. میں وہ حدیث خود سے سنا چکا ہوں, لم یسانی ارضی ولا سمائی ولاکن یسانی قلب عبد المومن, نہ میری زمین ہے وہ میں اس میں سما سکتا ہوں, نہ میرا آسمان جو ہے میں اس میں سما سکتا ہوں, ہاں اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو وہ تو ہے, وہ تو تم متوجہ نہیں ہو. آج تک آپ کو معلوم ہے کہ حدیث ہے کہ شب کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں عرش اور ساتویں آسمان سے اتر کر اور پہلے آسمان, اور پھر پکارا جاتا ہے حل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں, حل من سائل فاعطیہ, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ رب منزل ہی نہیں. یہ معاملہ ہے تمہارے رب کا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں, اور اس میں اجابت قبولیت کو بھی کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایجاب و قبول, تو اسی طریقے سے قبولیت کا معاملہ جو ہے وہ بھی جواب میں مزمر ہے. اس پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ, اور یہ جان لیجئے, ایک ایک پہلو سے آپ کو اور بتا دوں, انسان کی لبریشن آزادی, اس کا سب سے بڑا چارٹر یہ ہے. دنیا میں دو طرح کی غلامیاں اور دو طرح کے شرک رہے ہیں. ایک شرک بادشاہی, یہ نمرود بادشاہ اللہ, یہ خدا ہے, یہ فرعون یہ خدا ہے, آج ہم سب خدا ہیں, پاپولر سوورنٹی, ہم سب خدا ہیں. یہ شرک ہے, بدترین شرک جو چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے. اب اس میں جو بھی استبداد تھا بادشاہوں کا, اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی ہے. چارٹر آف ہیومن رائٹس جو ہے, نہ معلوم کتنے عرصے تک لوگوں نے کشمکش کی ہے, تو بادشاہوں سے شیروں کے منہ میں سے نوالے نکالنا کوئی آسان کام نہیں, تو ان سے وہ اپنے حقوق حاصل کیے. اور دوسرا بدترین شرک اور بدترین ایکسپلائٹیشن, خدا بہت دور ہے بہت دور ہے بہت دور ہے بہت دور ہے, تمہاری پہنچ سے ماورا ہے ماورا ہے ماورا. ہاں یہ بت جو ہے, یہ جس دیوی کا کی علامت ہے, وہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ جو صاحب قبر ہے, یہ اللہ کا بڑا ولی تھا, بہت اونچا بندہ تھا, یہ تمہاری دعا کا کہ قبول کا ذریعہ بن سکتا. اب کیا کرو, آؤ اس بت کے اوپر چڑھاوے چڑھاؤ, اور ظاہر بات ہے جو اس کے پروہت ہیں, جو اس کے پنڈت ہیں, جو اس کے پجاری ہیں, وہ چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ وہ بت تو نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا, نہ کچھ اوروں سے ضرورت تھی. یہ بدترین ایکسپلائٹیشن تھی جو مذہب کے نام پر تھی. کیوں, خدا دور ہے اور تم ناپاک, بہت گھٹیا, تمہاری بات نہیں پہنچ سکتی وہاں تک, تمہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے, واسطہ چاہیے, یہ واسطہ ہے نا, آؤ. اب خبروں کے مجاور ہیں, عیش تو ان کے, جو بھی کچھ وہاں پر پیش کیے جا رہے نظرانے, جا کر جاتے کہاں ہیں وہ, تو اس کے بعد جو ہے اوقاف کا محکمہ بنا ہے, اس میں جو کچھ نظرانے جو ہے حکومت لے جاتی ہے, لیکن پھر بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ تو علیحدہ جا کر دے دیتے ہیں. اور جو اوقاف کے مزاروں کے ساتھ, وہ اوقاف ان کے جو بھی ان کے وہاں پر جانشین ہیں, گدی نشین ہیں, وہ ان کے, انہوں نے پٹواریوں سے مل ملا کے سب اپنے نام رقبے کرا لیے. ہزارہا مربع جو ہیں وہ دیوان صاحب کے ذات میں ہیں, دیوان صاحب ہیں جو پاک پٹن کے. اسی طریقے سب کے بڑی بڑی جائیدادیں. اس سے نجات دلانے والی آیت یہ ہے, اللہ سے جب چاہو جہاں چاہو ہم کلام ہو جاؤ. اس سے بڑی لبریشن, اس سے بڑی فریڈم, اس سے بڑی آزادی, اس سے بڑی ایکسپلائٹیشن سے نجات کوئی اور نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں دور نہیں ہوں، دوری کا تصور ہی ختم ہو گیا، میں تو تم سے تمہاری رغبت سے بھی قریب ہوں. اجیب و دعوت الداعی سادہ، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی مجھے پکار. دیر اندر اسی سطرے میں نے آپ کو آیت سنائی دوسری، یہ سورہ مومن کی آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ. تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل اور خوار ہوں گے. اس ایک آیت میں دعا کو ایکویٹ کیا گیا عبادت کے ساتھ. جو اللہ سے دعا نہیں کرتا گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کا انکاری کہے. کیوں مانگو؟ فوج تکبر. بڑی پیاری حدیث ہے، اس سے مانگو جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے. تم انسانوں سے مانگتے ہو، جس کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتے ہو اس کے ماتھے پر پہلے تو بل پڑ ہی جائے گا، اس سے مانگو، انسانوں سے مت مانگو. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اسی لیے میں نے آپ کو دو حدیثیں سنائی. حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادة، عبادت کا اصل جوہر جو ہے، جیسے ہڈی کے اندر ہوتا ہے گودا مخ، تو مخ جو ہے عبادت کا وہ دعا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا ہی اصل عبادت ہے. اب آپ کو معلوم ہے نماز سب سے بڑی عبادت، اور اس کا جزو لازم سورہ فاتحہ وہ کیا ہے؟ دعا ہے، جو ہر رکعت میں پڑھنی ہے، یہ دعا ہی تو ہے. اس حوالے سے دعا ہی ہے اصل جوہر، اور دعا ہی ہے اصل عبادت. دعا کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کو یقین ہے وہ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے، آپ کو یقین ہے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ آپ کی دعا قبول کرے، آپ کی تکلیف کو رفع کرے، آپ کی ضرورت کو پورا کرے. تو ایمان کا مظہر اتم دعا ہے. اب اس دعا کے بارے میں چند باتیں میں آپ سے اور کہوں گا. پہلی بات، حدیث کے اندر ہمیں کہا گیا ہے جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ. یہاں تک کہ الفاظ آئے ہیں جوتی باندھنے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ چاہے گا جس کے دل میں بات ڈال دے گا، اور وہ خود بخود آ کر تمہارے ہاتھ میں تسمہ دے جائے گا، اس سے مانگو. اللہ تعالیٰ کا اختیار اللہ کا. البتہ اس سے آگے کی ایک منزل ہے، جیسے جیسے اللہ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے اور جیسے جیسے حقائق کا ادراک بڑھتا جاتا ہے دعا کا دائرہ سمٹ جاتا ہے. میں اللہ سے کیا مانگوں؟ کیا اللہ کو پتا نہیں مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں اللہ سے کہوں اللہ ایسا کر دے، اللہ کو پڑھا رہا ہوں میں. آپ سوچ رہے ہیں کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ میری یہ ضرورت ہے؟ زبان بند ہو جائے. اس لیے کہ آپ مانگیں گے تو اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے تو مانگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. یو آر شارٹ سائٹڈ، تمہاری نگاہ تو بڑی محدود ہے، اس سے آگے دیکھتی نہیں ہے. اور این ممکن ہے کہ جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو، محبوب سمجھ رہے ہو، تحبو شیئا وہ شر لکم، وہ تمہارے حق میں بری ہے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. غور کر رہے میری بات؟ تو اب کیا مانگے اللہ سے؟ یہی بات کہی گئی یہ سورہ بنی اسرائیل میں. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان اپنے خیال میں تو ہم سے خیر مانگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں شر مانگ رہا ہوتا ہے. اسے پتا نہیں ہے جو مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں شر ہے. انسان عجولہ ہے، جلد باز ہے. جیسے کہ میں نے کہا شارٹ سائیکل ہے، وہ اپنے خیر اور اپنے شر کو پہچانتا ہی نہیں، وہ چیزوں کے ظاہر کو دیکھ رہا. یہی معاملہ ہے جو سورہ کہف میں آیا ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جن کا نام ہے ہمیں نہیں معلوم، قرآن میں نہیں ہے نام، انہوں نے یہی تو بتایا. ایک بچے کو قتل کر دیا، رو رہے ہوں گے ماں باپ. ہاں اے فلک کے پیر جوان تھا، ابھی عارف جاتی نہ بگڑتا، جنہوں مرتا کوئی ان دن اور. بعد میں بتایا کہ یہ لڑکا اگر جوان ہو جاتا، اس کے جو جینز تھے ان میں سرکشی تھی، یہ والدین کو ستا تھا. ہم نے چاہا کہ اس کو لے کر اللہ اس کو ایسے نیک سعادت اولاد ادا دے دے. ایک وہ کشتی میں سوار ہوئے، اس کے اندر سوراخ کر دیا پہلے کے اندر. حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا؟ آپ چاہتے ہیں سب ڈوب جائیں؟ لتغرق اہلہ. اس کی بات میں حکمت کیا بتائیں؟ یہ کشتی جدھر جا رہی تھی، آگے ایک بادشاہ تھا جو تمام کشتیاں ضبط کر رہا، کنفسکیٹ کر رہا. میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ اسے کنفسکیٹ نہ کرے، تو کشتی بچ گئی اس سوراخ کی وجہ سے، ورنہ پوری کشتی چلی جانی تھی. تو تم عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فیدعو الانسان بالشر دعاہ بالخیر وکان الانسان عجولا. اب یہ دعا سمٹ کر کہاں آ جائے گی، اس کو بھی نوٹ کر دیجئے. دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے نہیں، بلکہ دعا مانگو اے اللہ میرے ایمان میں اضافہ کر، اے اللہ ہماری ہدایت میں اضافہ کر، اے اللہ ہمیں اس ہدایت پر استقامت عطا کر، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر. اس کی تو حضور کو تلقین کی گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. دعا کیا کیجئے آپ، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. بس یہ مانگ، باقی یوں کر اور یوں نہ کر، یہ نہ ہو جائے، ویسا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ سب اللہ کے حوالے کرو بھائی. ہی نوز، یو ڈونٹ نو. اس حوالے سے یوں سمجھئے کہ عظیم ترین دعا دعا استخارہ ہے. عظیم ترین دعا، اس کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے ہمیں اس طرح تلقین فرمائی دعا استخارہ جیسے قرآن پڑھائے. وہ کیا مسئلہ ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہے، بچی کا رشتہ آیا ہے. اب یہ اچھا ہے نہیں ہے کیا ہے، بہرحال اپنی سی دیکھ بھال کرنے کے بعد بھی دعا اللہ سے، اللہ کے حوالے کر. اللہم انی استخیروک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں، تیرے علم سے، اور قدرت چاہتا ہوں تیری قدرت سے. فانک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر. اس لیے کہ تو سارا علم رکھتا ہے، مجھے کچھ علم نہیں ہے، اور تجھے پوری قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی، میری زندگی کے لیے بھی، اور عاقبت کے اعتبار سے بھی، نتائج کے اعتبار سے بھی. فقدر ہو لی ویسر ہو لی ثم بارک لی فی، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، اسے میرے لیے طے کر دے، اور اسے میرے لیے آسان کر دے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما. لیکن یہ تیرے علم پر منحصر ہے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، لیکن اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ شر ہے میرے لیے، میرے دین کے لیے، دین مقدم، اور میری زندگی کے لیے اور میری عاقبت کے لیے، فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنِّي، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي، جو بھی خیر ہو جہاں بھی ہو وہ میرے نصیب میں فرما دے، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے، میرا دل بھی مطمئن ہو جائے، تھم جائے کہ ہاں یہی بات تھی. یہ ہے، یوں سمجھیے کہ تفویض الامر اللہ، اے اللہ میں نے تو اپنا معاملہ تیرے ہاتھ میں کر دیا. وہ جو فارسی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سپردم بے تو مایا خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، اے اللہ میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے اپنے سارے معاملات، تفویض الامر اللہ. فارسی کا بڑا پیارا شعر ہے، فکر ماں درکار ماں آزار ماں، میں اپنے معاملات میں خود فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، فیصلے کرتا ہوں، تو اس میرے لیے مصیبت آتی ہے. اللہ تعالی کا کے حوالے اگر کر دیا جائے، اے اللہ تیرے حوالے ہے، تو جو کرے، اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے، میرے دل کو مطمئن کر دے، میرے دل کو اس پر ٹھوک، تو یہ ہے سب سے اونچی اور سب سے بڑی دعا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، عام حالات میں جو مانگنے کی چیز ہے، علم مانگیے، رزق حلال، علم بھی وہ علم جس پر عمل کیا جاتا ہے، علم صالح، عملا صالح، علم نافع، ایمان، تقوی، سارا سوال، ساری دعا اس کام کے لیے ہونا چاہیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے، میری بات سنے. اور وہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، میرے دین کو قائم کرو، اس دین کے معاملے میں متفرق نہ ہو جانا. ہاں مسلک میں متفرق ہو جاؤ، ہاتھ یہاں بندے گے یہاں بندے گے، کوئی فرق نہیں، مسلک ہے، دین ایک ہے، اللہ حاکم، انسان خلیفہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام لازم، واجب التنفیذ، جہاں کوئی حکم نہیں ہے امرهم شورا بینهم، اسے قائم کرو. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من منجی یومئذ وما لکم من نکیر، اللہ کی اس پکار پر لبیک کہو، قبول کرو، اس جد و جہد میں لگو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور کوئی شخص نہیں، تمہیں کوئی ملجا اور ماوا نہیں ملے گا، کہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی، کوئی تمہارے بارے میں اللہ سے پوچھ نہیں سکے گا. اس دن سے پہلے پہلے استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجا یومئذ وما لکم من نکیر. اللہ کی پکار یہ ہے، اللہ کی پکار یہ بھی ہے، اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، اللہ کی پکار یہ بھی ہے کہ حج کرو صاحب استطاعت ہو، تمام عمابر، تمام فرائض، لیکن ان سب کے اوپر اللہ کے دین کو قائم کرنا بحیثیت نظام زندگی، یہ پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، اور ایمان کا واحد تقاضا ہم پڑھ چکے ہیں بار بار، مومن کی تعریف کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، بے شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان، لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، صرف یقین قلبی، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. صرف وہ لوگ سچے ہیں اگر وہ ایمان کا دعویٰ کریں. باقی یہ جو قالت الاعراب آمنا، یہ کہہ رہے ہم ایمان لے آئے، کہتے ہیں لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ مسلمان ہو گئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان ہیں، وہ تو پیدائشی ہے، اللہ کا شکر ہے. اگر کہیں میں ہندوؤں کے ہاں پیدا ہو گیا ہوتا تو کتنا امکان ہے کہ میں اسلام قبول کر سکتا. اگر آپ عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو کتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امکان تھا کہ آپ اسلام کی طرف آ سکتے. یہ تو فضل ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے دین ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ تو حاصل کرنا پڑتا. اس حوالے سے فلیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، رشد جو میں نے کہا، فوز، فلاح، یہ مختلف اصطلاحات ہیں. اولئک هم الفائزون، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. اور یہ تو بہت آیا ہے، اولئک هم المفلحون، ایک یہ راشدون. صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، ان بدوؤں کے مقابلے میں فرمایا اسی سورہ حجرات میں، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد اور ہدایت کے اور آخری منزل پر، بلند ترین منزل پر فائز ہو جائے. تو گویا کہ میری آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے، دن کا روزہ، رات کا قیام، کم سے کم تہائی شب، ٹھیک ہے، جہاں اس کا اہتمام نہیں ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، آدمی جاگے، قرآن پڑھے، تفسیر پڑھے، کوئی ترجمہ پڑھے، لگائے قرآن کے ساتھ وقت، کم سے کم سورس، اس سے کم پر جو ہے قیام اللیل کا اطلاق نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے سیام و قیام، یہ پچھلی تقریر کا میرا عنوان یہی تھا، سیام، عظمت سیام و قیام رمضان، یہ بالکل پیرل دونوں چیزیں ہیں، برابر ہیں. ان کے دو نتیجے ہیں. ایک نتیجہ وہ ہے جو آیت نمبر 3 میں آیا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم تعداد پوری کرو. اگر 30 کا مہینہ تھا، 3-4 مہینے تمہارے بیماری کی نظر ہو گئے تو پورے کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تکبیر کرو اللہ کی، یہ وہی تکبیر ہے جس کو میں نے اقامت دین کہا. تکبیر کے معنی ہم نے سمجھ لیا، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اور چھٹی. تکبیر کے لفظی معنی بڑا کرو، تصغیر چھوٹا بنانا. آپ نے پڑھا ہوگا گرامر میں، کبھی تو اتنی پڑھی ہوگی، اس میں تصغیر چھوٹا کسی نام کو بنا، کتاب سے کتاب چا، کتاب چا چھوٹی، صندوق سے صندوق چا چھوٹی، کتاب چھوٹا صندوق. تو تصغیر کے برعکس تکبیر، ربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو. پہلا کام ہے انذار آخرت، خبردار کر دو لوگوں کو کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، اور آخری منزل تمہاری جد و جہد کی تکبیر ہے، رب، ربک فکبر. وہ نظام قائم کر دو جس میں اللہ ہی سب سے بڑا، وکلمت اللہ ہی العلیا، اللہ ہی کا کلمہ سب سے اونچا، سب سے بلند ہو جائے. تو گویا کہ اس کا ایک تو ظاہری یہ نتیجہ نکلتا ہے سیام و قیام رمضان کا، تکبیر رب، اور ایک شکر قرآن، ولعلکم تشکرون. جب قرآن تمہارے اوپر نازل ہوگا، اس کی عظمت تم پر منکشف ہوگی، پھر تم اس کا شکر کا حق ادا کر سکو گے جیسے کہ اس کے شکر کا حق ہے. یہ تو ہوا خارجی معاملہ. داخلی معاملہ کیا ہے؟ دعا. متوجہ ہو جاؤ گے، تمہاری روح جو ہے اپنے مرکز کی طرف، اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہمارا نفس امارہ ہمیں پستیوں کی طرف کھینچتا ہے اور ہماری روح ہمیں بلندیوں کی سیر کرانا چاہتی ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ در حقیقت روزے کا وہ اور قیام رمضان کا وہ داخلی ثمر ہے، وہ پھل ہے، یعنی کچھ پھل باہر لگے وہ جدوجہد، اقامت دین کی جدوجہد، اور ایک پھل ذرا اندر لگا ہے اور وہ ہے دعا، جسے کہ اقبال نے پورا ایک چیپٹر جو ہے اپنے 6 لیکچرز میں سے میننگ آف پریئرز ان اسلام جو ہے اس میں بڑی پیاری بات کہی ہے۔ کوئی ایگو، کوئی فرائڈ کا نفس، ایک ہماری ایگو ہے، دی فائنائٹ ایگو، محدود ایگو، اور ایک بہت بڑی ایگو ہے، دی انفائنائٹ ایگو آف اللہ، جس کا مثل سورہ قرآن مجید میں سورہ طہٰ کی ابتدائی آیات میں جس شان سے آیا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انانیت کبریٰ، ایک انا وہ ہے، ایک انا میری ہے، جب یہ دونوں انائیں روبرو ہوتی ہیں، دعا دے، دعا کا مطلب کیا ہے، آپ رب کے روبرو ہیں اور چھوٹی انا بڑی انا سے ہم کلام ہے، یہ گویا کہ روحانیت کی بلند منزل ہے۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، دعا کی لذت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صیام و قیام رمضان کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔